السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
چلے تھوڑی سی مشکل ہے یہ ایک آج یہ سامنے فرنٹ پہ مائک ہے اور انشاءاللہ دوسرا مائک آتا تو اس کو چیک کر چینج کریں گے لیکن ہم مطالعہ اپنا شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. اللہ رب العالمین کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں. سورہ یونس کا مطالعہ ہم شروع کر چکے ہیں. انباء الرسل یعنی رسولوں کے حالات کا ذکر بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی صورت میں آ رہا ہے. اور انشاءاللہ سورہ یونس کے پانچویں رکوع سے ہم مطالعہ آگے بڑھائیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سے. البتہ اس سے قبل گزشتہ نشست میں ایک آیت کی ایک لفظ کی تلاوت کی اصلاح کی توجہ دلائی گئی ہے. انشاءاللہ اس کی اصلاح کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. سورہ توبہ ہے آیت نمبر 48. سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 میں ایک مقام پر پہلے لفظ میں
اصلاح کی ضرورت ہے بلکہ تصحیح کی ضرورت ہے وہ میں کیے لیتا ہوں. سورہ توبہ آیت نمبر 48 منافقین کا تذکرہ یہاں پر چل رہا تھا کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور مزید برا یہ کہ مختلف فتنے انہوں نے برپا کیے حق کی راہ میں. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 میں لقد ابتغوا الفتنة من قبل, یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ اٹھانا چاہا ہے. وقلبوا لك الامور, اور آپ علیہ السلام کے لیے معاملات الٹ پلٹ کیے ہیں, یعنی بہت سی رکاوٹیں ڈالنا, فساد مچانا. حتی جاء الحق, یہاں تک حق آ گیا. وظہر امر اللہ, اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا. وہم کارہون, حالانکہ وہ ناپسند کرتے رہے. منافقین کی سازش ناکام ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو گیا. اب آئیے آج کا مطالعہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سے ارشاد ہوا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ, اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل. یہ وہ ایک چیلنج کا انداز بھی ہے, جو چاہو سے تم کرو, میں تو اپنے عمل کو جاری رکھوں گا. دعوت دین کی محنت ہے, نفاذ دین کی محنت ہے, وہ میں جاری رکھوں گا. فقل لی عملی ولکم عملکم, تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل. انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون, تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو. ہر ایک اپنے اعمال کا خود جواب دے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے. ومنہم من یستمعون الیک, اور ان میں سے کچھ ہیں جو بظاہر آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. یہ مشرکین کے سرداروں کا ذکر پہلے بھی آیا, کچھ سننے کی کوشش کرتے مگر ان میں ہدایت کی طلب نہیں تھی, اعتراضات اٹھانے کے لیے کچھ سنتے تھے نبی علیہ السلام کی مجلس میں. فرمایا ومنہم من یستمعون الیک, اور ان میں سے کچھ ہوئے جو بظاہر آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون, تو کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں. اَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ, تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں. مراد ہے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے حسد تکبر تعصب اختیار کیا, اب ان کی یہ صلاحیتیں صحیح استعمال کر ہی نہیں سکتے. حق قبول کرنے کے لیے صلاحیتوں کا استعمال نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی واپس لے لی, اب یہ حق قبول نہ کر پائیں گے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون, لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. مراد ہے کہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جا رہا ہے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا فیصلہ کر دیا, یہ خود وہ شخص تھا جس نے جانتے بوجھتے اللہ کی صلاحیتوں کو حق کی قبولیت کے لیے استعمال نہیں کیا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ, اور جس دن وہ اللہ انہیں جمع فرمائے گا تو انہیں محسوس ہوگا گویا کہ وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی ٹھہرے رہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. یہ کم از کم مدت ہے جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی, سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ, صرف ایک گھڑی دن کی. جس دنیا کو نہ جانے کیا کچھ اور 100 برس کے پلان اور نہ جانے کتنے بڑے منصوبے بندہ بناتا ہے, ایک گھڑی سے زیادہ محسوس نہیں ہوگا قیامت کے دن. دیگر مقامات پر پڑھیں گے کوئی سمجھے گا 10 دن رہے دنیا میں, کوئی کہے گا ایک صبح یا ایک شام کی کچھ گھڑیاں. یہ سب سے کم ترین ساعت من النہار, دن کی ایک گھڑی. یتعارفون بینہم, وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے مگر ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے. مجرمین ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے کہ فلاں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے, فلاں جو ہے کوئی امداد نہ مانگ لے مجھ سے, اول تو کوئی کسی کے کام آنے والا ہوگا بھی نہیں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا. وما کانوا مہتدین, اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. وإما نرینک کا بعض الذی نعیدہم او نتوفینک, اور اگر ہم عذاب کا کچھ حصہ اے نبی علیہ السلام آپ کو دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں, یا ہم آپ کو وفات دے دیں, مراد ہے کہ آپ کی موجودگی میں بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے, مشرکین پر کفار پر, اور اللہ چاہے تو آپ کو اس سے قبل وفات دے دے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, تو انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ, پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. البتہ رسولوں کی تعداد معروف روایت میں 125 کی ہے, مگر ان کے ناموں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں صرف 26 کا ذکر آتا ہے. لیکن اللہ کا کلام بتا رہے ہر دور میں ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لہذا جب ان کے رسول آ جاتے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں خود اپنے لیے اختیار نہیں رکھتا نہ کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، حضور سے بھی کہلوایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کا اختیار کس کا ہے اصل میں؟ اللہ کا، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، جیسے فرد کی موت معین نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، کسی قوم کے لیے بھی وقت معین ہے، ایک لمحہ پہلے نہیں ایک لمحہ بعد نہیں، وقت مقرر پر فیصلہ اور عذاب کا معاملہ ان کے لیے کر دیا جائے گا، قل ارائیت من قل ارائیتم، آپ فرمائیے بھلا تم دیکھو، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، اگر تم پر اس اللہ کا عذاب رات یا دن کو آ جائے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں، اثم اذا ما وقع آمنتم بی، کیا جب عذاب واقع ہو جائے گا تب تم اس پر ایمان لاؤ گے، کہا جائے گا آل آنا، کیا اب مانتے ہو، وقد کنتم بھی تستعجلون، حالانکہ تم تو اس عذاب کے لیے بڑی جلدی مچا رہے تھے، اب عذاب کو دیکھ کر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، موت کو دیکھ کر فرعون بھی ایمان لایا تھا، یعنی لانا چاہ رہا تھا، اسی سورہ یونس میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 90-91-92 میں، مگر اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا، آج ہمارے پاس بھی مہلت ہے الحمدللہ، ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آل آنا، کہ اب مانتے ہو، وقد کنتم بھی تستعجلون، حالانکہ تم تو اس عذاب کے لیے بڑی جلدی مچا رہے تھے، ثم قیل للذین ظلموا، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب چکھو، کہا جائے گا هل تجزون الا ما کنتم تکسبون، کیا تمہیں تمہارے کیے کی سوا کسی اور چیز کا بدلہ دیا جائے گا، یہ تمہارے کرتوتوں کی ہی سزا ہے جو تمہیں دی گئی، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ آج سے پوچھنے کیا یہ حق ہے، قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ فرما دیجئے ہاں ہاں میرے رب کی قسم یقیناً یہی حق ہے، وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، یہ اللہ کے فیصلے بھی حق ہے، یہ اللہ کا کلام بھی حق ہے، اور قیامت کا برپا ہونا یہ بھی حق ہے، ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به، اور اگر ہر شخص کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، لافتدت به، تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دے، مراد ہے وہ دینا چاہے بھی تو اول تو کچھ ہوگا نہیں، اور دے بھی دے تو قبول نہیں کیا جائے گا، واثر الندامت لما راوا العذاب، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، ہوا یحیی و یمیت، وہی اللہ زندگی عطا فرماتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اگلی دو آیات بڑا جامع مقام ہے قرآن حکیم کی فضیلت کے اعتبار سے، قرآن پاک کی چار صفات کا ذکر ہے جن میں ایک ربط بھی ہے، وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، اور یہ قرآن سب سے بڑی دولت ہے جس کو جمع کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور جس کے عطا ہونے پر خوشیاں بھی منانی چاہیے، فرمایا یا ایہا الناس، اے انسانو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ آ چکا ہے، یعنی نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں ہیں، وہدا و رحمت للمؤمنین، اور مؤمنوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے، سارے انسانوں سے خطاب ہے، قرآن کی دعوت عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، پھر اب چار صفات کا بیان، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ آ گیا، نمبر دو شفا آ گئی، نمبر تین ہدایت آ گئی، نمبر چار رحمت آ گئی، مثلا ایک شخص ہے اس کا دل بند ہے، مردہ ہے، غفلت میں مبتلا ہے، تو پہلے تو اس دل کو کھولنے کی اور زندہ کرنے کی ضرورت ہے نا. تو قرآن تو وہ کلام ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے. سورہ حشر آیت نمبر 21, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خشیے سے دب جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو قرآن تو پہاڑوں کو ہلا دے, پہلی بات. تو یہاں کہا جا رہا ہے یہ واز ہے. واز اس بات کو کہتے ہیں جو دل کو نرم کر دے. تو قرآن اللہ تعالیٰ کا واز ہے. تو دل اگر مردہ ہیں, دل اگر غافل ہیں, دلوں کے اندر اگر کوئی تکبر تعصب اس طرح کی چیزیں ہیں تو پہلے تو دل کو کھولنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن واز ہے, دلوں کو نرم کرنے والا, پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام. اس قرآن کی ہیمرنگ کرو, اس قرآن کی بارش برساؤ دلوں پر. نمبر دو, شفاء لما فی الصدور. یہ ان بیماریوں کی شفا ہے جو سینوں میں ہیں. اسی دل میں کہیں تکبر, کہیں حسد, کہیں تعصب, کہیں دنیا کی محبت, کہیں منصب اور اختیار کی محبت, یہ بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کے علاج کی ضرورت ہے. ظاہری جسم کا علاج کرنے کے لیے ٹیبلٹس بھی ہیں اور بندہ انجیکشنز بھی لگواتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر بہت زیادہ سفسٹیکیٹڈ قسم کے علاج کرواتا ہے, مگر یہ باطن کے علاج کے لیے, یہ اندر روح کے امراض کے لیے, یہ سینوں کے امراض کے لیے اسی قرآن کو کہا گیا شفا ہے. پہلے کھولو تو صحیح دل. یہ دل کھلے تو قرآن اندر اترے. جب اندر اترے گا تو نور ایمان تمہیں ملے گا, تمہارے سینے کے امراض ان کی شفا تمہیں ملے گی, یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی. بیماریاں رکاوٹ ہیں حق کی قبولیت میں. تو یہ قرآن شفا ہے, یہ سینوں کے امراض کے لیے شفا ہے. اب تمہارے دلوں کی بیماریاں قرآن دور کر دے گا. نمبر تین, یہ ہدایت ہے. اگر ریسیور ٹھیک نہ ہو, مثلا اب تو ریڈیو پرانی بات ہو گئی, لیکن چلیں, کوئی ریڈیو کا پروگرام سننا چاہتا ہے بندہ, تو اگر وہ کسی ریڈیو کے نشر کرنے والے ادارے کی عمارت کے اندر بھی بیٹھا ہو مگر اس کے اسمارٹ فون پر, اب تو اسمارٹ فون پر ریڈیو سن سکتے ہیں, اگر وہ سوئچ آن نہ کرے تو چاہے وہ ریڈیو کی پروگرام نشر کرنے والے ادارے کی بلڈنگ کے اندر بیٹھا ہے اس کو سنائی نہیں دے گا. اور وہ سینکڑوں میل دور بیٹھا ہو اور سوئچ آن ہو اور ریسیور کلیئر ہو تو کتنا ہی دور بیٹھا ہو وہ ریسیو کر لے گا, سن لے گا. تو دل اگر صاف ہو جائے گا, ریسیور تمہارا کلیئر ہو جائے گا, تو اب جو حکم آئے گا سر تسلیم خم, جو حکم آئے گا تم قبول کرو گے, جو حکم آئے گا تم مانو گے, اب یہ قرآن ہدایت بن جائے گا. نمبر چار, رحمت بنے گا. جب اللہ کے کلام سے جڑو گے, اللہ کے کلام پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنو گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. جب اس قرآن کے ساتھ جڑ گئے, اس قرآن پر عمل کرنے لگ گئے تو تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے. یہ ہے جو پچھلی نشستوں میں بات ہوئی, ہمارے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنے کا ذریعہ قرآن. جو بائی ڈیفالٹ مسئلے ہیں باطن کے اندر, یہ قرآن سافٹ ویئر کو ہمارے ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. تو یہ واز ہے دلوں کو نرم کرنے والا, یہ شفا ہے بیماریوں کا علاج جو باطن کی ہے, یہ ہدایت ہے تمہارا ریسیور کلیئر ہو جائے گا, اور یہ رحمت عمل کرو گے تو رحمت کے مستحق بنو گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمیں اس قرآن کریم سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے. آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته, آپ فرما دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا, یہ اللہ کے فضل سے عطا ہوا, یہ اللہ کی رحمت سے عطا ہوا. فبذلک فلیفرحوا, بس انہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں, اس قرآن کے عطا ہونے پر خوشیاں منائیں. اگر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا ہے, اگر اپنے آپ کو فارچونیٹ سمجھنا ہے, اس قرآن کے ملنے پر سمجھو اپنے آپ کو فارچونیٹ. اس قرآن سے کچھ مل رہا ہے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو. کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون, یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. دنیا میں بہت کچھ جمع کیا جا رہا ہے, سب سے بڑھ کر جو دولت جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں, خیر من تعلم القرآن وعلم, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں. الحمدللہ یہ ماہ رمضان کی راتیں, یہ تراویح کے ساتھ قرآن کا ترجمہ تشریح دور ترجمہ قرآن, یہ بھی اس قرآن کے ساتھ تعلق کی کوشش ہے, اللہ قبول فرمائے. اسی طریقے پر انجم الخدام القرآن قرآن اکیڈمیز کے تحت یہاں کراچی میں بھی اور پاکستان بھر میں بھی ماہ رمضان کے بعد رجوع الی القرآن کورسز, سال بھر کا ایک کورس, شارٹ کورسز ہیں, آن لائن کورسز ہیں, بہت کچھ آفر کیا جاتا ہے. اسی طرح انجمن خدام القرآن قرآن اکیڈمیز کے تحت اور تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام قرآن حکیم کے دروس کے حلقے، قرآن حکیم کے شارٹ کورسز ہیں، رجوع الی القرآن کورسز ہیں، قرآن کریم کے دروس کے حلقے ہیں، قرآن کریم کی زبان عربی گرامر کی تعلیم ہے، قرآن حکیم کی تجوید کو درست کرنے کی تعلیم ہے۔ یہ ساری محنتیں جو اللہ کے ایک بندے ڈاکٹر سرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو اداروں کے ذریعے شروع کیں، انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام، ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن کی بہاروں کو ہم جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے جڑنے اور اس سے تعلق کی مضبوطی مزید عطا فرمائے۔ آگے مشرکین کا تذکرہ، من چاہے فیصلے کرتے تھے حلال و حرام کے، ذکر آیا، قل ارائیتم، آپ فرما دیجئے بھلا تم دیکھو، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا ہے، فجعلتم منه حراما وحلالا، تو تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا ہے۔ سورہ انعام میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں، قل اللہ اذن لکم، آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، من چاہے حلال حرام کے فیصلے کر رہے ہو، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور ان لوگوں کا کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے بارے میں، کیا حشر ہوگا ان کا جو آج اللہ کو اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کر رہے ہیں، ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقینا اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ اس کا شکر ادا کرنے، اس سے جڑنے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شکر گزاری یہ بھی ہے، اللہ کی مانو، نہ کہ یہ کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، جو چاہو حلال جو چاہو حرام کرو، نہ، یہ ناشکری ہے، شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کر زندگی بسر کرو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں پھر قرآن پاک کی عظمت ہے، بڑے خوبصورت انداز میں توجہ کیجیے گا، وما تكون في شأن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، وما تتلو منه من قرآن، اور آپ اس کی طرف سے نازل شدہ قرآن کریم میں سے جو بھی تلاوت کرتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، الا كنا عليكم شهودا، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفيضون فيه، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ آیات کے اس آیت کے الفاظ پہ غور کیجئے، پہلا خطاب حضور سے، اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر دو آپ جو بھی اس نازل شدہ قرآن پاک میں سے تلاوت کرتے ہیں، نمبر تین اے لوگوں تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ حضور کے بارے میں ذکر آیا آپ جس شان اور حال میں بھی ہوں، سارے لوگوں کے بارے میں ذکر آیا تم جو بھی عمل کرتے ہو، دونوں باتیں عمومی ہیں، حضور آپ جس شان اور حال میں ہوں لوگوں تم جو عمل بھی کرو، یہ عموم کی بات ہے، درمیان میں کیا بات ہے، وما تتلو منه من قرآن، اور آپ اس اللہ کی طرف سے نادر شدہ قرآن پاک میں سے جو بھی تلاوت کرتے ہیں، یہ خاص عمل آ گیا، پہلی بات اور تیسری بات عمومی ہے، درمیان میں تلاوت قرآن پاک خاص بات ہے، جب آپ اس میں مشغول ہوتے ہیں تلاوت میں ہم گواہ ہوتے ہیں لوگوں تم پر جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ یہاں تلاوت قرآن کا ذکر عموم کے مقابلے میں خصوصی طور پر اللہ نے فرمایا، یہ عظمت ہے قرآن کریم کی، بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس پر متوجہ ہوتا ہے۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا، بیٹا اچھی طرح تلاوت کیا کرو، کبھی ابا کو سنایا کرو، کبھی اما کو، اچھا کبھی تو مجھے، یعنی اپنے استاد کو سنایا کرو، تو ظاہر بات ہے بچہ کیا کرے گا، تلاوت اچھی کرے گا۔ پھر کہا استاد نے، بیٹا ایسی تلاوت کرو کہ گویا اللہ کے رسول سن رہے ہوں۔ اور پھر آخر میں استاد نے کیا کہا، بیٹا ایسے تلاوت کا اہتمام کرو کہ اللہ سن رہا ہے، اور اللہ سنتا ہے، جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تب بھی سنتا ہے، ہم ویسے تلاوت کریں تب بھی سنتا ہے، جو کچھ کریں اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تو اس احساس کے ساتھ بھی کہ میرا اللہ سن رہا ہے ہم اپنی تلاوت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، اور آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی شے چھپتی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی مگر واضح کتاب لوہے محفوظ میں درج ہے۔ اللہ میکرو لیول کی باتیں بھی اور مائکرو لیول کی باتیں بھی جانتا ہے، ذرہ برابر کوئی شے ہو ذرے سے کم، اب کیا کریں گے، الیکٹرون کو کھولیں گے، ایٹم کو کھولیں گے، الیکٹرون پروٹون نکل آ جائے گا، ذرے سے کم نہ ذرے سے زائد، کوئی ذرہ یا کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو، مگر واضح کتاب لوہے محفوظ میں وہ درج ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک جو اللہ کے اولیاء اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ولی کی جمع اولیاء، ولی اللہ کا دوست، اولیاء اللہ کے دوست، جمع کا صیغہ۔ ان پر نہ کوئی خوف اور نہ غم ہوگا۔ پہلے بھی بات آئی خوف آئندہ کے بارے میں ہوتا ہے مستقبل، اور غم ماضی کے بارے میں، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ البتہ کون اللہ کا ولی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے آمنو، جو ایمان لائے، وکانو یتقون، اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ اب ایمان سچا دل میں ہو تو عمل میں جہاد نظر آئے گا، یہ بات بھی ہم پڑھتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں۔ اور متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچنے والے ہوں، اور سورۃ البقرہ میں بھی ان کی صفات آئی ہیں، اور آیت البر والی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 جو نیکی کی حقیقت کا تذکرہ آیا، وہ بھی متقین کا ہی بیان ہے۔ تو اللہ کا ولی آپ اور میں بھی بننا چاہیں تو کوشش کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہر مال والا مالدار نہیں کہلاتا، 100 روپے بھی کسی کے جیب میں تو مال تو ہے، مگر اس کو ہم امیر نہیں کہتے۔ ہر علم والے کو عالم نہیں کہتے۔ دو تخنیہ قاعدے کی ایک بچے نے پڑھ لی تو چند باتوں کا علم تو اسے بھی ہو گیا، مگر اس کو عالم نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تقوی، خوف خدا اور نیک اعمال، کوئی درجہ تو ہوگا نا، تب بندہ متقی بنے گا، اللہ کا ولی بنے گا۔ مگر نبی کوئی نہیں بن سکتا اپنی مرضی سے، نبوت کا دروازہ بند۔ ولی بننا چاہیں تو کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے اٹل فیصلے ہیں کہ وہ اپنے اولیاء کو دنیا اور آخرت کی بشارتیں دیتا ہے، اور وہ اپنے اولیاء کو، اپنے نیک بندوں کو، اپنے دوستوں کو نوازے گا۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم، اور ان کی باتیں آپ کو اے نبی علیہ السلام غمگین نہ کریں۔ ان العزت للہ، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ جو مخالفت کر رہے ہیں مشرکین و کفار، آپ اس کو خاطر میں نہ لائیں، آپ غمزدہ نہ ہوں، عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اللہ اپنے نبی کو علیہ السلام، ایمان والوں کو عزت عطا فرمائے گا۔ هو السمیع العلیم، وہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمینوں میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں، در حقیقت وہ کسی کی پیروی نہیں کر رہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ و انہم الا یخرصون، اور وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں، کوئی حقیقی علم ان کے پاس نہیں۔ مشرکین کے لیے ان کے شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ محض ان کے اندازے ہیں، ان کی قیاس آرائیاں ہیں، اور یہ محض گمان اور جھوٹ کی پیروی کر رہے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا، مراد ہے تاکہ اس میں کام کاج کرو۔ یہ فطری طریقہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ تو اس سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذیب لا یفلحون، آپ فرما دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، ان کے لیے کچھ فائدہ ہے دنیا میں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ یہ ہے جو مشرکین کا رد بار بار آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے کہ ان کے پاس ان کے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں. توحید کا درس بالکل واضح ہے اور شرک کے لیے انسانوں کے پاس قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے. اس وقت کا مطالعہ ہم یہیں پہ روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.